جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مناظرہ ہوا تھا اور اس مناظرے میں 5-6 گھنٹے انہوں نے اسی بہانے سے شرائط وغیرہ میں لگائے کہ کسی طرح شرائط میں بات چلتی رہے اور رات بیت جائے اور لوگ بھاگ جائیں، اور ادھر جو ان کے ایڈمن بنے تھے اس میں بقول ان کے تلاش حق کو اہل حدیث قرار دیا تھا، اور تلاش حق صاحب صبح کو بغیر کوٹ دیے ہوئے پتہ نہیں کیا تلاش کرنے کے لیے چلے گئے، لہذا انہوں نے ہمیں بھی ڈانٹ دیا اور خود مائک پر آ گئے، اور یعنی سارا ہی معاملہ الٹ ہو گیا۔ ہم نے اسی لیے بہتر سمجھا کہ اس روم میں بیٹھ کر، سوائے ان کے کہ ان کی ہم بکواس سنیں، ہم نے اپنا روم کھولا اور لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو چونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ دیوبندی جو ہیں وہ شیعہ جیسے ہیں، بریلویوں جیسے ہیں اور قادیانیوں جیسے ہیں، یعنی ان کے بعض عقائد شیعہ سے ملتے ہیں، بعض بریلویوں سے ملتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ان کے جو عقیدے ہیں، اور وہ صرف مناظرے کے صورت میں، جو مناظرہ ہمارا ہوا تھا اس صورت میں انشاءاللہ ہم ان کو بتلائیں گے کہ کیا صورتحال اب ہے۔ تو ان کے مفتی صاحب نے ایک شرط پیش کی تھی کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ بتلائیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کی دلیل قرآن سے ہوگی، پھر حدیث سے ہوگی، پھر اجماع اور اجتہاد سے ہوگی۔ تو یہ چار چیزیں انہوں نے پیش کی تھیں، تو ہم نے تو آسان سی شرط یہ لگائی تھی کہ چلیں آپ مناظرہ کریں کسی صورت میں بھی، تاکہ لوگوں کو حق کا پتہ لگ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ہم نے ان کے ساتھ یہ بات طے کر لی تھی کہ قرآن مجید جو ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اسی طریقے سے اجماع اور اجتہاد کو ہم مانتے ہیں۔ اجماع اور اجتہاد جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، اصل دو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث، اجماع اور اجتہاد قرآن حدیث کے اندر ہے، لہذا مین یہ دو چیزیں ہی بنیں۔ لیکن انہوں نے کچھ بحث شروع کی جس کی وجہ سے مناظرہ نہ ہوا، اور ان شرائط میں ہی لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ لوگ کہاں تک قرآن کو مانتے ہیں، کہاں تک حدیث کو مانتے ہیں، کہاں تک یہ جو ہیں یہ اجماع اور اجتہاد کو مانتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ شیعہ کے ہاں قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ یہ قرآن مجید پورا نہیں ہے بلکہ یہ ادھورا ہے، اور وہ امام غائب جو ہے وہ قرآن لے کر آئے گا، وہ پورا قرآن ہوگا جس کی 17,000 آیات ہوں گی۔ اگر یہاں کوئی شیعہ بیٹھا ہے وہ نوٹ کرے اور اپنے روم میں بے شک ہماری یہ ریکارڈنگ چلائے کہ دیوبندی بھی جس طریقے سے شیعہ قرآن کے منکر ہیں، اسی طرح سے دیوبندی بھی قرآن کے منکر ہیں۔ جیسے شیعہ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے جو یہ قرآن ہے، اسی طرح سے دیوبندیوں کا ایمان بھی قرآن پر نہیں ہے۔ شیعہ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کم ہے، اصل میں زائد تھا، 17,000 آیات والا تھا۔ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی ان آیات کو تسلیم کیا جائے گا جس کا سرٹیفکیٹ امام ابو حنیفہ دے دیں، اور جس کا سرٹیفکیٹ امام ابو حنیفہ نہیں دیتے تو وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی، بلکہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے ہاں اصول کرخی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے ان کے اصول کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے اصول ذکر کیے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید کو مانا جائے گا، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں اصول کرخی میں کہ ہر وہ آیت کہ جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گی یا تو اس کی تاویل کی جائے گی، تاویل کا معنی یہ ہے کہ اس کو وہ معنی پہنائے جائیں گے جو حقیقت میں وہ معنی نہیں ہیں، اس کی تاویل کر دی جائے گی، اور اگر وہ اپنے معنی میں اتنی صریح ہو کہ اس کی تاویل ممکن نہ ہو تو کہہ دیا جائے گا کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اصل میں وہ وہ مانا جائے گا جس کو امام ابو حنیفہ قرآن کہیں، جو امام ابو حنیفہ کے قول سے مل جائے، جو ٹکرا جائے گا وہ قرآن ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ انہوں نے نور الانوار ملا جیور حنفی کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، دوسری آیت ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن، یہ دو آیتیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت پہلی والی آیت جو ہے وہ جو یہ کہہ رہی ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ عموم پر دلالت کرتی ہے اور مقتدی کو حکم دیتی ہے کہ وہ قرآن مجید قرات کرے، قرآن مجید پڑھے نماز کے بارے میں، اور دوسری آیت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے منع کرتی ہے، کہتے ہیں فتعارضتا فتساقطتا، یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا گئیں، دونوں آیتیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے دونوں آیتیں ساقط ہو گئیں قرآن مجید سے، ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیات ٹکراتی بھی ہیں، اللہ قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر قرآن مجید اللہ کے علاوہ کوئی اور بھیج رہا ہوتا تو ایسی صورت میں قرآن مجید میں بڑا اختلاف ہوتا، اب حنفی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں واقعی اختلاف ہے کہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت کچھ کہتی ہے اور دوسری آیت کچھ کہتی ہے، لہذا یہ عقیدہ ان کا ثابت ہوا کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ قرآن مجید آپس میں ٹکرا رہا ہے، اب وہ عقیدہ جو اصول کرخی والا عقیدہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں انا کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل علی النسخ او الترجیح، کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول سے ٹکرا جائے گی ان کو منسوخ ثابت کیا جائے گا، ان کو منسوخ مانا جائے گا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہیں، یا یہ ہے کہ ان کی تعویل کر دی جائے گی کہ تعویل کے ذریعے سے اس کو معنی غلط پہنا دیے جائیں، اسی طریقے سے کہتے ہیں انا کل خبر یجیو بخلاف قول اصحابنا فانہ یحمل علی النسخ، کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے اصحاب کے قول سے ٹکراتی ہوگی اس کو محمول کیا جائے گا نسخ پر کہ یہ منسوخ ہے، تو ان کے ہاں قرآن پر ایمان ایسا ہے کہ جیسے شیعہ قرآن کو یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ یہ پورا نہیں، اور دیوبندی یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ یا تو اس میں اختلاف ہے آپس میں آیات ٹکراتی ہیں، یا قرآن کی ان آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں کہ جو امام کے قول سے ٹکرا جاتی ہیں، اس کا معنی ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ دیوبندی از اکول ٹو شیعہ، کہ دیوبندیوں کے بعض عقیدے شیعہ سے ملتے ہیں، اور ان میں سے بہت بڑا عقیدہ جن کے بارے میں یہ روم لوگ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، صحابہ کی بات کو ہم مانتے ہیں، صحابہ پر ہم جان نچھاور کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے صحابہ سپاہ صحابہ بنائی ہوئی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اب اس کے بارے میں سنیے کہ حدیث کے بارے میں آپ سن ہی چکے کہ قرآن مجید کے بعد حدیث کو کس طریقے سے انہوں نے رد کیا کہ حدیث اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے گی تو امام کے قول کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ان احادیث کو روایت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ملا جیمن نور الانوار میں لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر راوی ثقہ ہو، عادل ہو، ضابط ہو، دون الفقہ ہے، لیکن ان کے اندر فقاہت موجود نہ ہو، کا انس و ابی ہریرہ تھا، جیسا کہ حضرت انس ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ لوگ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر سندن یہ صحیح بھی ہو، راوی ثقہ ہو، عادل ضابط ہو، لیکن ہوں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ جن کی عدالت ثابت ہے، ثقاہت ثابت ہے، یہ لوگ ضابط ہیں، تو اگر یہ حدیث بیان کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا. ایک تو حدیث پر انہوں نے حملہ کیا اور دوسرا ان لوگوں نے صحابہ کی ذات پر حملہ کیا کہ صحابہ حضرت انس غیر فقی ہیں, ان کے یہ کڑچے اور چمچے تو فقی بن گئے لیکن نبی کے صحابہ حضرت انس جو 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے, اور حضرت ابو ہریرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی حدیث اللہ کے نبی بیان کریں اور میں سن نہ سکوں, تو اس لیے فاقے برداشت کرتے تھے لیکن نبی کی حدیث کو چھوڑنا گوارا ان کو نہیں تھا. وہ تو غیر فقی ہیں, یعنی ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو یہ ہے ان لوگوں کا صحابہ کے بارے میں خیال. شیعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہوا وہ بھی صحابہ کے منکر ہیں اور یہ بھی صحابہ کے منکر ہیں. اسی طرح ایک اور صحابی جن پر یہ تختہ مشک جن کو بناتے ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت امام شافعی کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر امام شافعی نے جہالت کا ثبوت دیا, یہ بھی نور الانوار میں ہے, اور یہ فیصلہ دیا کہ اگر دو گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ اور وہ قسم کھا لے تو یہ دو گواہوں کے برابر ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ اس سے امام شافعی سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا, یعنی امام شافعی کو یہ کہہ کر کہ جہالت کا ثبوت دیا انہوں نے کہ ایک گواہ اور ساتھ وہ قسم کھائے. کہتے ہیں سب سے پہلے یہی فیصلہ کہ ایک گواہ قسم کھا لے وہ امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. اب یہ ہاتھ صاف کر لیا ان لوگوں نے امام شافعی کی آڑ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. اسی طریقے سے حضرت وائل ابن حجر پر یہ حملہ کرتے ہیں کہ وائل ابن حجر چونکہ رفع الیدین جو ہیں اس کے قائل ہیں, تو کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر کے بارے میں کیا کہتے ہو, وہ تو بدو تھا, جاہل تھا, عرابی تھا, یہ ان کے مذہب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ثابت ہوا کہ شیعہ کی طرح ان لوگوں کا عقیدہ بھی صحابہ کے بارے میں یہی ہے. اور دیوبندی از اکول ٹو بریلوی, یہ تو ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں, اتنے دنوں سے یہ روم کھول کر ہم بیٹھے ہیں, تو آج ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ لوگ جو دھوکے باز ہیں توحید کا نام لیتے ہیں حقیقت میں اندر سے یہ لوگ صحابہ کے بھی منکر ہیں, قرآن کے بھی منکر ہیں, حدیث کے بھی منکر ہیں, صحابہ کے بھی منکر ہیں. اسی طریقے سے یہ قادیانیوں کے ساتھی ہیں. رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ جان لو کہ حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے, میری زبان سے کبھی بھی نا حق بات نہیں نکلے گی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ میرے ان ہونٹوں کے درمیان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی. تو رشید احمد گنگوہی بھی نبی کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے. رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہدایت موقوف ہے میری اتباع پر, اور یہی بات مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری اتباع کرو گے تو جنتی ہو ورنہ تم سب کے سب جہنمی ہو. یہی بات رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ نجات کا دار و مدار میری ہدایت میری اتباع پر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتانی دخل الجنہ, جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ آج نجات جو ہے وہ میری اتباع میں ہے. تو یہی دعویٰ قادیانی کا تھا, مرزا غلام احمد قادیانی کا. وہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا تھا اور ان کو گالیاں دیا کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں مجھ کو چونکہ نہیں مانتے لہذا یہ مسلمان نہیں کافر ہیں, لہذا یہی عقیدہ ان کا ہوا. قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. لا نبی آبادی کا ورد کرنے والے اور قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرنے والے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین قرار دیا ہے. لا نبی آبادی کی حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. اور قاسم نانوتوی کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبوت کا دروازہ کھولنے کے لیے قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، لیکن نبی اس نئے نبی کے آنے کی وجہ سے آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب نیا نبی آ سکتا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ پھر خاتم النبیین اللہ کے نبی کو کیسے تسلیم کیا گیا؟ لا نبی آبادی کی حدیث کو کیا معنی پہنائے گئے؟ تو ان لوگوں کا عقیدہ قادیانیوں جیسا ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ذلی ہے، ہمارا نبی اس کے تحت آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحت آیا ہے، نیا بن کر نہیں آیا، وہ نئی کوئی شریعت نہیں لے کر آیا بلکہ اسی شریعت کو پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ بات ہماری ثابت ہوئی کہ جو دیوبندی ہیں بریلویوں جیسے ہیں، اس کے بارے میں تو ہم روم کھول کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو مختلف عقائد ان کے ذکر کیے ہیں ہم نے اب تک۔ آج ہم نے ان کا عقیدہ جو شیعہ کے مطابق ہے وہ ذکر کر دیا، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں، وائل ابن حجر کے بارے میں، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، اور ان کا یہ گستاخانہ جملہ بھی کہ یہ علقمہ جو ہے ان کو زیادہ درجہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہتے ہیں کہ علقمہ کے کیا کہنے کہ اگر عبداللہ ابن عمر کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل نہ ہوتا تو علقمہ جو ہیں وہ تو بہت اونچے چلے گئے عبداللہ ابن عمر سے۔ تو یہ لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں، اپنے آپ کو سپاہ صحابہ میں شامل کرنے والے ذرا سوچیں کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں، حضرت وائل ابن حجر کو جاہل اور عرابی کہہ کر پکارتے ہوں کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان کے آنے سے پہلے اطلاع دی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے، اور جب وہ آئے ہیں تو حضرت علی کو مقرر کیا ہے، اپنی چادر نیچے بچھائی ہے، اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی اولاد کے لیے دعا کی ہے، ایک علاقے کا حکمران بنایا حضرت وائل ابن حجر کو۔ لہذا ایسے صحابی کے بارے میں اس قسم کی بکواس ان کے منہ سے جو نکلتی ہے یہ شیعہ کا چبایا ہوا نوالہ ہے جو یہ چبا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قادیانیوں کے لیے نبوت کا دروازہ جو انہوں نے کھولا ہے قاسم نانوتوی نے اور رشید احمد گنگوہی نے، اصل میں رشید احمد گنگوہی کو یہ نبی کے درجے پر پہنچانا چاہتے تھے تاکہ ہم ان کی اگر اتباع کریں گے، اگر تقلید کریں گے، علماء دیوبند کی بات مانیں گے جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہوگی، تو ہم ثابت کر دیں گے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی اتباع بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ دیوبندی شیعہ کی طرح ہیں، بریلویوں کی طرح ہیں، قادیانیوں کی طرح ہیں۔ اگر اس مسئلے پر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو سوال کیجیے، میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔